بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تدبر القرآن كدرس جاري ہے، قرآن مجید کے قصوں پر غور و فکر کرنا اور پچھلی نشست میں آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا، اور اس قصے میں سے جو اہم پیغام ہے اور فوائد ہم سب نے مل کے سنا اور سمجھا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے سمجھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز رہ گئی تھی آج میرے سوسن قصے کے تعلق سے، کہ قرآن مجید میں، کیونکہ تدبر قرآن سے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، کہ قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کا قصہ کس کی صورت میں ہے. تو میں یہ بتا دوں، آدم علیہ السلام کا قصہ جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 سے لے کے 38 تک، 29 سے 38 تک، سورۃ آل عمران 59 سے لے کے 60 تک، 59 اور 60، سورۃ الاعراف 10 سے لے کے 23 تک، سورۃ طہٰ آیت نمبر 114 سے لے کے 125 تک، سورۃ الاسراء 60 سے 64 تک، 60 سے 64 تک، الحجر 27 سے 43 تک، 27 to 43، اور سورۃ صاد 71 سے 85 تک، 71 to 85، فصلت سورۃ فصلت آیت نمبر 9 to 12، 9 to 12، اور سورۃ الرعد آیت نمبر 2. آج کی نشست میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کرتے ہیں، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ قرآن مجید میں جن صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 33، سورۃ النساء آیت نمبر 163، سورۃ الانعام آیت نمبر 84، سورۃ الاعراف آیت نمبر 59 سے لے کے 62 تک، 59 to 62، سورۃ یونس آیت نمبر 71 تا 83، 71 to 83، سورۃ ہود آیت نمبر 25 سے 49 تک، 25 to 49، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 76 سے لے کے 77 تک، 76 اور 77، 76 اور 77، سورۃ الفرقان آیت نمبر 37، 37، سورۃ الشعراء آیت نمبر 105 تا 122، 105 to 122، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14 اور 15، سورۃ الصافات آیت نمبر 75 تا 82، 75 to 82، سورۃ نوح پوری سورت 1 تا 28، سورۃ القمر 9 تا 16، 9 to 16، سورۃ المؤمنون 23 سے 32 تک، اور سورۃ المؤمن آیت نمبر 5 اور 6. سورۃ نوح علیہ السلام کا قصہ کی ابتدا نوح علیہ السلام سے پہلے سے ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کے بعد شیت علیہ السلام ہے اللہ کے پیارے پیغمبر, اور پھر ان کے بعد اس دنیا میں خیر موجود تھا, شر بھی موجود تھا, لیکن شرک نہیں تھا, نافرمانیاں تھی لیکن شرک موجود نہیں تھا. نافرمانیوں میں گالی دینا, گانے سننا, لڑائی جھگڑے کرنا, قتل کرنا, ساری نافرمانی موجود تھی لیکن شرک موجود نہ تھا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک 10 قرن ہیں, اور اس وقت میں شرک نہیں ہوا تھا. آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک یہ جو 1000 سال کا پیریڈ ہے اس میں شرک نہ تھا. قرن 100 سال کو کہتے ہیں, 10 قرن یعنی 1000 سال. اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ بعض اچھے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو گئے, نیک اور صالح لوگ تھے, اور جہاں پر بھی خیر ہوتا ہے, نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں, وہاں کے لوگ ان صالحین سے محبت کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, ان کی قدر کرتے ہیں, اور وہ لوگ مقبول تھے اپنے قوم میں اور مشہور بھی تھے. 5 مشہور تھے جو سب سے بہترین صالحین, اور بھی تھے لیکن سب سے اچھے یہی تھے, 5 لوگ تھے. ان کے نام قرآن مجید میں ہیں, ود, سواع, یغوث, یعوق اور نصر. بعضوں کو تعجب ہوگا کہ یہ نام تو قرآن مجید میں بتوں کے نام ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اولیاء صالحین کے نام ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرما رہے ہیں. سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں جو 5 بت تھے نوح علیہ السلام کے قوم میں, یہ سارے کے سارے 5 لوگ جو تھے یہ نیک اور صالح لوگ تھے, اولیاء تھے اللہ تعالی کے. تو ان بتوں کی حقیقت اولیاء و صالحین تھے. یہ میرا قول نہیں ہے, میری ضرورت نہیں ہے کہ میں بت کو ولی بنا دوں. بت بت ہے اور ولی ولی ہے, لیکن جب یہ گواہی صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہو, حبر هذه الامه, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہم علمہ التأویل, اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما. اور میرا ایمان ہے جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان بتوں کے تعلق سے یہ فرمایا ہے کہ یہ حقیقتاً بت نہیں ہے, حقیقتاً یہ اولیاء اور صالحین ہیں, تو پھر سوائے تصدیق کے اور سر جھکانے کا کوئی راستہ نہیں ملتا, کیونکہ صحابہ کرام نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اس کی روایت سند ضعیف ہوگی, صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ نوح کی تفسیر آیت نمبر 23. یہ اولیاء اور صالحین لوگوں کو حق کی دعوت دیتے تھے, خیر کی باتیں کرتے تھے, توحید اور اتباع سنت کی بات کرتے تھے, لیکن سبحان اللہ, یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی نیک اور صالحین اتنے اللہ تعالیٰ کے قریب تھے, جب دعا کرتے تھے تو کہ دعائیں بھی قبول ہوتی تھی. سبحان اللہ, کہتے دعا کرتے بارش آ جاتی, تو لوگوں کے دل محبت سے بھرے ہوئے تھے ان اولیاء و صالحین کے لیے، جیسے کہ ہر دور میں دیکھا ہے آپ نے، اور یہ حق ہے، یہ حق ہے. کلمہ توحید کی شرطوں میں سے شرط ہے محبت کرنا، پتہ ہے؟ کلمہ توحید سے بھی محبت، اور موحدین سے بھی محبت، اولیاء و صالحین سے محبت جو موحدین ہیں. لیکن اس محبت کی ایک لمٹ ہے، کیونکہ یہ محبت اگر حد سے بڑھ گئی تو پھر غلو ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ غلو نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایک ہی وقت میں یہ پانچ بزرگ تھے یہ مر گئے. جب یہ پانچ بزرگ مر گئے تو شیطان نے وسوسہ کیا، ان لوگوں کے دلوں میں جو ان اولیاء اور صالحین سے محبت کرتے تھے، کہ یہ لوگ تو مر گئے ہیں اور قبر میں دفن ہو چکے ہیں، تم ان کی قبروں کی مجاوری کرو اور قبروں پر پتھر نصب کر دو، قبریں مٹ جائیں گی اور یہ لوگ ہسٹری بن جائیں گے، بھول جائیں گے سب ان لوگوں کو، تو پھر خیر بھی، ان لوگوں سے جڑا ہوا خیر بھی مٹ جائے گا. اگر خیر کی بقا چاہتے ہو تو ان لوگوں کی یاد ہمیشہ رہنی چاہیے. یہ تلبیس سے ابلیس ہے، ابلیس کے چور دروازے ہیں. ابھی تک یہ لوگ کون ہیں؟ مومن ہیں. صالحین کے دو صالحین ہی ہوتے میرے بھائی. اگر یہ پانچ لوگ اولیاء صالحین تھے، ان سے محبت کرنے والے برے تھے کیا؟ یہ بھی تو اچھے لوگ تھے نا، یہ بھی تو نیک لوگ تھے، صالحین تھے، اچھے لوگ تھے، دل کے اچھے تھے، مومن تھے. اب شیطان اگر یہ آ کے کہتا کہ تم شرک کرو، تم بدعت کرو، تم قبر کو سجدہ کرو، تم مومن تھے نا، کبھی مانتے نہیں. شیطان نے، یہ بھی صحیح بخاری کی اسی روایت کی میں بات کر رہا ہوں، سید عبداللہ بن عباس کا یہ فرمان ہے. فاوحى الیہم الشیطان، شیطان ان کو وحی کی ہے. سبحان اللہ، کہ ان کی قبروں پر پتھر نصب کر دو. قبر کی طرف جانا اور وہاں پر جا کے اللہ تعالی سے دعا کرنا اس زمانے میں، کیونکہ دیکھیں یہ تاریخ کی ابتدا ہے، جو اس میں جائز آج جائز نہیں ہے. بتا دوں میں آپ لوگوں کو، ہمارے شریعت میں جو اصول ہیں، ہمارے شریعت کے جو احکام ہیں، کیونکہ یہ آخری شریعت ہے، جو غلطیاں پہلے قوموں سے ہوئی وہ اس شریعت نے، اس سے قرآن مجید ناسخ ہے دوسری کتابوں کو، دوسری کتابیں احکامات منسوخ ہو چکی ہیں. تو مانگو اللہ تعالی سے، دیکھیں فتنہ شر دیکھیں اور شیطان کی چال دیکھیں آپ، اللہ تعالی سے مانگو، لیکن پتھر نصب کر دو، قبر کی مجاوری کرو تاکہ یہ لوگ تمہیں بھول نہ جائے. لوگوں نے کیا، اچھا مشورہ تھا شیطان کا، ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ صحیح بات ہے، ان لوگوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا. پھر ایک وقت آیا شیطان نے وسوسہ کیا، شیطان جان نہیں چھوڑے گا، ابلیس نے قسم کھائی ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس درس آپ نے سن لیا ہے، اللہ تعالیٰ میں سب کو بہکاؤں گا، رہ راست سے ہٹاؤں گا، صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے، اس انسان کو چھوڑے گا نہیں. الا عبادک من المخلصین، صرف مخلص لوگوں پر میرا بس نہیں چلتا، جو مومن موحد مخلص ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، جیسے وسوسہ ہوا تو اچھے نیک وصاح لوگ تھے تو اس وسوسے کے ساتھ چلتے نہیں. اچھا دیکھیں کیا ہوا، سلام علیکم، پتھر نصب کر دیے گئے. اب کب تک تم قبرستان جاتے رہو گے بھائی؟ ان پتھروں کو اٹھاؤ اور عبادت گاہوں میں رکھ دو، یاد ہی تازہ کرنی ہے بھائی. لوگوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، پتھر اٹھائے اور عبادت گاہ میں نصب کر دیا، لیکن پتھر نہیں تھے، پتھر صرف نشانی تھی، حقیقتاً پتھر یہ ود ہے، یہ سواع، یہ غوث، یہ عوق، نصر، پتھر تھے، نشانیاں تھی، اور حقیقتاً وہ اولیاء اور صالحین تھے. نشانے کیوں ہیں؟ تک عبادت گاہ میں جاتے ہی ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر ایک نیک و صالح شخص تھا جو خیر کی دعوت دیتا تھا،
اس شخص کا آج بھی ذکر زندہ ہے، ہم اس کی یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تاکہ ہماری عبادت، ہمارا ایمان مضبوط ہو. میرے بھائیو، پھر ان بتوں کو تراشا گیا، ان پتھروں کو تراشا گیا. نام تو محفوظ ہیں، شکلیں بھول جائیں گے ہم لوگ. اور جب علم جاتا رہا ان کے عبادت کے لیے، یہ جو لوگ تھے تو جانتے تھے نا، جن لوگوں نے ان پتھروں کو اٹھایا، جن کو وسوسہ ہوا شیطان کا، انہوں نے اس چیز کو صحیح سمجھا، قبر کی مجاوری کی، پھر وہاں سے پتھر رکھے، پتھر پہ اٹھا کے عبادت گاہوں میں. یہ دو چار دنوں کی بات نہیں ہے، اس میں ایک جنریشن گزری ہے. یاد رکھیں، ایک زمانہ پورا گزرا ہے اس پہ. اور پھر جب ان کی اولاد ہے، ذریت آئی، انہوں نے دیکھا کہ عبادت گاہوں میں یہ بت رکھے ہوئے، کیوں رکھے ہوئے؟ فعبدت من دون اللہ. یہ کہا جاتا ہے یہ بت ود ہے، یہ سواع ہے، یہوث، یعوق، نصر. تو اگلے والے لوگوں نے، جو اگلی ذریت تھی، اگلی جنریشن آئی، انہوں نے کہا ارے یہ تو بت ہے، اس بت کا نام ود ہے، اس کا سواع یغوث یعوق نصر. تو پانچ بت ہیں ہمارے، اور سجدہ کرتے تھے کس کو؟ بت کو. پہلے لوگ سجدہ کس کو کرتے تھے؟ اللہ کو کرتے تھے، اس پتھر کو نہیں کرتے تھے. مانگتے کس سے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے. انہوں نے کس سے مانگنا شروع کیا؟ بت سے مانگنا شروع کیا. سر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب علم جاتا رہا ان بتوں کی عبادت کی گئی. جب بتوں کی عبادت ہوئی اور شرک اس زمین پہ پہلی مرتبہ شرک نے جنم لیا، شرک کی ابتدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے، انہی میں سے، ان میں سے ایک اچھے انسان کو چنا، جس نے ان بتوں کی عبادت نہیں کی اور ان کو برا کہتا تھا، اور عبادت کرنے والوں کو پہلے سے بھی، لیکن کوئی ذریعہ نہیں تھا. میں اگر یہ کہوں غلط ہے، میرے پاس کیا دلیل ہے؟ کیسے غلط ہے؟ کیوں غلط ہے؟ لیکن نیک اور صالح انسان تھا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، المصطفین الاخیار، اللہ نے انبیاء کو چنا ہے، ہر قوم میں سے جو سب سے اچھا انسان تھا اللہ نے اسے نبی بنایا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور نبوت سے نوازا ہے، رسالت سے نوازا ہے، نبی مرسل ہے، سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو آدم علیہ السلام کیا تھے؟ سب سے پہلے نبی تھے، انسان اول نبی تھا. رسول کیوں نہیں تھا؟ شرک ہوتا تو پھر توحید کی دعوت دیتے، تو لوگ فطرت پہ توحید پہ تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول تب بھیجا جاتا ہے جب شرک ہوتا ہے، جب شرک نہیں ہوتا تو رسول بھی نہیں بھیجتا اللہ تعالیٰ. اور جو نبی ہے وہ اس رسول کی تعلیمات کو زندہ رکھتا ہے اور اسے اس کی تعلیمات دیتا رہتا ہے. جب شرک کی تجدید ہوتی ہے، رسالت کی بھی تجدید ہوتی ہے. بات واضح ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ بھی میرا قول نہیں ہے، سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. شفاعت کی معروف حدیث، مشہور حدیث صحیح بخاری مسلم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تڑپ اٹھیں گے اور کہیں گے جا کے دیکھو کوئی ہماری سفارش تو کرے اللہ تعالیٰ سے کہ حساب تو شروع ہو. 50,000 سال کا دن ہے، سورج سر پہ کھڑا ہے، 1 میل کے فاصلے پر ہے، تکلیف ہی تکلیف. تو لوگ کہیں گے، جاتے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور آدم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، آپ ابو البشر ہیں، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اپر فرشتوں کو سجدہ حکم دیا ہے آپ کے لیے، آپ دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، ہماری سفارش تو کریں. علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے مجھ سے غلطی، خطا ہوئی، میں نے اس پودے سے کھا لیا. جاؤ نوح علیہ السلام کے، نفسی نفسی، نبی کے لفظ دیکھیں، نفسی نفسی. اس دن کی ہولاکی دیکھی آپ نے؟ اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں نفسی نفسی. آج میں بچ جاؤں بڑی بات ہے. جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں انت اول الرسل، اے نوح تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے، آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں، یہ شاہد ہے. حدیث لمبی ہے، اتنے میں اتفاق کرتا ہوں شاہد پہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں، وہ جہاں پر پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو پھر سر کو جھکائے جاتے، اٹھائے نہیں جاتے. یہ نہیں کہا جاتا نہیں اللہ کے پہلے رسول آدم تھے اور نوح نہیں تھے، بھی پہلا تو ایک ہی ہوتا ہے نا، اول یا اول دو بھی ہو سکتے ہیں، اول تو ایک ہی ہوتا ہے نا. جب اول الرسل نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو پھر آدم اول الانبیاء ضرور ہیں لیکن رسول نہیں تھے. وہ یہ قول راجح ہے علماء کا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اپنے قوم میں، اور ہر نبی اپنے قوم میں بھیجا جاتا تھا. فصیح تھے، آسانی کرنے والے تھے، صبر والے تھے، حلم والے تھے، بڑے دل والے تھے، سمجھدار تھے، جلد باز نہیں تھے. یہ ان کی خصوصیات وحی سے پہلے تھی. جب وحی کا نور نازل ہوا تو پھر دیکھیں ان کی زندگی روشن ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے توحید کی طرف دعوت دی. یاد رکھیں صرف توحید. یہ جو بت ہیں یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. شرک ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. شرک جہنم کی طرف ایک راستہ ہے، شرک سے توبہ کرو. اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کو سمجھائی، اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہر نبی کا مشن، ہر نبی نے یہی دعوت دی ہے، اَنْ اَعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ. سب سے پہلے یہ لوگوں تم کیا کر رہے ہو، اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے. اچھے خاصے لوگ تھے، سمجھدار تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، ان بتوں کو پکارتے ہو، ان کی عبادت تم لوگ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ایک اللہ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں پیارے انداز سے یہ بیان فرمایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کیا تھی، کیسے ان کے ساتھ رہتے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا. ایک مختصر سے قصہ، جو مختصر کوئی سننا چاہتا ہے تو سورۃ نوح پڑھ لے. اور دعوت اور تبلیغ کی بنیادیں آپ کو اس قصے سے ملیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح کو بھیجا رسول بنا کے اپنے قوم کی طرف. کیوں؟ ان انذر قومک، اپنی قوم کو آگاہ کرو. من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ عذاب علیم آئے. اور ان قصے کے انتہا میں کیا ہوا، عذاب علیم آیا تھا کہ نہیں؟ طوفان نوح مشہور ہے. تو دعوت کی ابتدا دیکھے کہاں سے ہوئی، وحی نازل ہوئی فوراً، اللہ تعالیٰ حکم دیکھے. ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، نذیر و مبین ہوں، ڈرانے والا ہوں، کھول کھول کے ڈرانے والا ہوں، وضاحت کر کے ڈرانے والا ہوں. فکر نہ کرو، تمہیں صرف نہیں ڈراؤں گا بلکہ ایک ہی چیز کو تمہیں سمجھا کے ڈراؤں گا، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، عذاب علیم سے بچ جاؤ، ڈرو. ان اعبد اللہ، سب سے پہلے دعوت دیکھیں. اچھا، اللہ کے عذاب سے ڈرائے ہم کریں کیا؟ ان اعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ کی عبادت کرو. واتقوه، اور اسی سے ڈرو. واطیعون، میری فرما برداری کرو. توحید اتباع سنت، عبادت کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، تقوی کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اتباع کا حق میرا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے تم سے، تمہیں کیا پتا، وہ تو وحی کے ذریعے مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی، میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں. تو طاعت میری ہے اور عبادت اور تقوی اللہ تعالیٰ کی ہے. ملے گا کیا تمہیں؟ یغفر لکم ذنوبکم، یغفر لکم من ذنوبکم، تو جو تمہارے گناہ ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ تخفیف کر کے ان میں سے بعض کو معاف کر دے گا. وَيُؤَخِّرُكُمْ مِنْ أَجَلٍ مُسَمًّى، تمہیں مہلت بھی دے گا. اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آتا ہے موت کا یا عذاب کا، لا يؤخر، کبھی پیچھے نہیں ہوتا. جب موت آتی ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتی. لو کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو، نہیں جانتے تو سمجھو، سمجھا دے تمہیں میں نے. قوم نے کیا کیا، اے نوح تم بڑے سمجھدار ہے، تو ہمیں سمجھانے والے ہو، جو اپنا کام کرو، ہم جس پر ہیں ٹھیک ہیں، ہم حق پہ ہیں. تمہیں کس نے کہا کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں، تمہیں کس نے کہا ہم شرک کرتے ہیں، جو اپنا کام کرو. اسی دعوت کو 950 سال، 950 ایئرز، صبر اور تحمل دیکھا، اسے کہتے ہیں علم اور بردباری اور صبر. اور اس عرصے میں کیا کرتے رہے، سنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی زبانی، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی. کس چیز کی طرف دعوت؟ نماز کی طرف، روزے کی طرف؟ نہیں، توحید کی طرف سب سے پہلے. انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رات دن ایک کر دیے، آرام بہت کم کرتے تھے، مفسرین فرماتے ہیں، اور سارا وقت دعوت تبلیغ کرتے تھے، دن رات، رات کو بھی ایک تڑپ ہے، بے چینی ہے، ارے یہ لوگ اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے، اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوگا، یہ سمجھ کیوں نہیں رہے. اچھا انسان کبھی بھی کسی کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے، تکلیف آنے والی ہے، جب اللہ تعالی کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا. ڈر رہے ہیں، تو یہ تڑپ دیکھیں، دیکھیں کتنی اچھے لوگ ہیں. اللہ نے حکم دیا رسالت کا، وقت متعین کر دیتے، لیکن نہیں. انی دعوت قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رزلٹ کیا نکلا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا. ہر درمی دیکھے قوم کی، جتنی زیادہ میں نے ان کو دعوت دی اتنی مجھ سے دوری اختیار کی لوگوں نے، فرارا، بھاگ گئے. ایک دوری ہوتی ہے، ایک ہوتے فرار. فرار جانتے کیا ہوتا ہے؟ فرار مفرور ہے، اشتہار مجرم مفرور ہے، یعنی کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا. یہ عجیب سے لوگ ہیں، حق کی دعوت کو سن کے فرار ہو جاتے ہیں. اچھا آگے دیکھیں، صرف فرار نہیں ہوتے تھے، جب یا تو دور ہوتے، جب قریب ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ وہ انی کلما دعوتہم، اور میں نے جب بھی ان کو دعوت دی توحید کی طرف، حق کی طرف، لتغفر لہم، تاکہ اے اللہ تعالیٰ آپ انہیں معاف کر دیں. کس کا فائدہ ہے؟ انہیں کا فائدہ ہے، لتغفر لہم، تاکہ انہیں کو بخش دے، معاف کر دیں. جعلوا اصابعهم في اذانهم، ذرا غور کریں، دونوں انگلے جو ہیں اصابع اپنے کانوں میں رکھ دیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ استہزاء، مذاق اڑانا، گستاخی. بولتے رہو بولتے رہو، ہم نے کانوں میں انگلیاں رکھ دی ہیں. کہنے والوں کتنی برا لگتا ہے، آپ کسی کی نصیحت کر رہے ہیں، خیر خواہ کر رہے ہیں، کوئی شخص آپ سے بیٹھے یوں کر لیں، ہم کیا کریں گے؟ ہمارے میں سے کوئی شخص ہوتا بات کریں گے؟ ایک لمحہ بیٹھیں گے؟ 950 سال کی بات میں کر رہا ہوں. اللہ کے انبیاء کو دیکھیں آپ، ان عبد اللہ واتقوه واطيعون، یہ فرما برداری کے حقدار ہے کہ نہیں؟ اگر انبیاء نہیں تو اللہ کی قسم دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اگر انبیاء اتباع کے حقدار نہیں ہیں جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، نہیں، ہم عقل سے ہم دنیا میں زندگی اچھی بسر کر سکتے ہیں، ہم اس دنیا کو اچھا بنا سکتے ہیں، اپنے علم سے، اپنے عقل سے، اپنے منطق سے، اپنی طاقت سے، اپنی ٹیکنالوجی سے، نہیں کر سکتے اللہ کی قسم. ان عبد اللہ واتقوه واطيعون، دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لی. آگے سنیں، جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم، کپڑا اٹھا کے تھوبے یوں منہ پہ ڈال دیتے تھے. واستغشوا ثيابهم، کیا گزری ہوگی اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی پر علیہ الصلاۃ والسلام. وہ اصر، اور اصرار بھی کیا، ایک دو مرتبہ نہیں کیا، ہمیشہ کرتے رہے. واستکبر استکبارا، اور تکبر کی انتہا کر دی. یہ انتہا ہے کہ نہیں تکبر کی؟ کوئی شخص آپ کو پکڑ کے کھینچنا چاہتا ہے، تکلیف سے نکالنا چاہتا ہے، اور یہی تمہیں بار بار دھتکارتا ہے، وہ بے عزت کرنے پہ اتر آتا ہے. اس لیے پریشان نہ ہو، میں سب کو کہہ رہا ہوں، جب حق کی دعوت کرتے ہیں اور سامنے مخالفت کرتا ہے تو پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے دعوت اور تبلیغ توحید کی دعوت انبیاء کا راستہ ہے. سب سے پہلے رسول نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور سب سے آخر رسول نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں. ہم کون ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہمیں تکلیفیں نہیں پہنچیں گی کیا؟ اگر ہم کسی کو حق کی دعوت دیتے ہیں، حق کی دعوت کرتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں، ہمیں پھولوں کے ہار لوگ پہنائیں گے؟ انبیاء علیہ السلام کو پھولوں کا ہار پہنایا گیا تھا؟ ہرگز نہیں میرے بھائیو. تکلیفیں ہوں گی، سامنا کرنا پڑے گا، اور صبر کرنا پڑے گا بردباری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ. آگے سنیے، ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے دعوت اور تبلیغ کے انداز کو تبدیل کیا. جہارا ایک وقت تھا، وقت کے اعتبار سے دن رات نہیں سمجھ آئے، ہو سکتے میرا انداز بیان ٹھیک نہ ہو. جہارا کھول کھول کے بیان کیا. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، الگ الگ سے بات کی، چھپکے سے بات کی، مجمع میں بات کی، سب کے سامنے کھل کے بات کی، ہر راستہ اختیار کیا. سبحان اللہ، کیسی عجیب قوم تھی وہ. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے کہا اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، معافی مانگ لو اپنے رب سے، ابھی وقت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ غفار ہے، وہ بار بار مغفرت کرنے والا ہے. تم ایک مرتبہ مغفرت کر کے تو دیکھو، تم ایک مرتبہ مغفرت کرو گے، وہ تو غفار ہے، بار بار مغفرت قبول کرنے والا ہے اور بار بار معاف کرنے والا ہے. کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے رحمت کی بارشیں نازل فرمائے گا. ویمددکم باموال وبنین، اور تمہیں مال اور نرین اولاد سے نوازے گا. ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے جنتیں بنا دے گا، باغات زمین پہ بنا دے گا. ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے نہریں بھی، چشمے بھی اس زمین پر جاری کر دے گا. باغات بغیر چشموں کے، تاکہ ان کو مشکل نہ ہو، کنویں بھی ان کو نہ بنانے پڑے، زمین کے اوپر کھودنے پڑے، آسان دیکھیے آسانی. باغات بھی اللہ تعالیٰ زمین پہ بنا دے گا تمہارے لیے، اور چشمے بھی چلا دے گا تمہیں تکلیف تاکہ نہ ہو. ارے کون سا بڑا عمل کیا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. شرک سے توبہ، نافرمانی سے توبہ اور استغفار. اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرتے ہوئے دیکھیں ذرا، دعوت کا انداز بیان کر دیا، اب دعوت کن الفاظوں سے کی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدر تم لوگ کرتے کیوں نہیں؟ وقار کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں کسی چیز کی عظمت، اس کا وقار احترام تب ہوتا ہے جب اس کی قدر ہوتی ہے، جب اس کی معرفت ہوتی ہے. اگر تم نہیں جانتے تو سنو تمہارا رب کون ہے، کیوں احترام نہیں کرتے، کیوں قدر نہیں کرتے ہو. وقد خلقکم اطوارا، تمہیں مختلف مرحلوں میں پیدا کیا ہے. مٹی تھے، نطفہ بنے، علقہ بنے، خون کا ٹکڑا. نطفہ دیکھا ہے؟ نظر نہیں آتا. خون کا ٹکڑا، علقہ بنے ہو تم، پھر مضغہ بنے، گوشت کا ٹکڑا بنے ہو، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، پھر جلد بنا دی. ثم انشأناہ خلقا آخر، وقد خلقکم اطوارا، تم دیکھو ذرا غور و فکر کرو، تم پیدا کس چیز سے ہوئے؟ لطفوں سے پیدا کیے ہو، جس مٹی پہ چلتے ہو تمہاری یہی حقیقت ہے. تو تکبر کیوں کرتے ہو؟ یہ استکبار کس کی وجہ کیا ہے؟ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، یہ آسمان کی طرف دیکھو، تم اگر اپنے اندر گربان میں نہیں جاگ سکتے ہو تو کھلا آسمان تمہیں نظر نہیں آتا. کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر، طباقا، ایک طبق پہ دوسرا، پھر تیسرا، پھر ساتواں. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور ان آسمانوں پہ غور فکر نہیں کرتے ہو؟ ان آسمانوں پہ چاند کو کس نے پیدا کیا جو نور ہے، اور سورج کو کس نے پیدا کیا جو سراج ہے؟ نور اور سراج میں کیا فرق ہے؟ آج سائنس بھی کہتی ہے کہ چاند کا نور اپنا ہے، نہیں اپنا نہیں ہے، چاند کا نور سورج کی نور کی ریفلیکشن ہے، شیشہ ہے اور لائٹ ہے. جب لائٹ شیشے پہ پڑتی ہے تو شیشہ چمک جاتا ہے، لائٹ بند ہو تو شیشہ بھی مدھم ہو جاتا ہے، چمک ختم ہو جاتی ہے. اللہ کا فرمان دیکھا ہے، نور ہمیشہ ریفلیکشن کرتا ہے، اور سراج, سراج کہتے ہیں سورس آف لائٹ کو جہاں سے روشنی نکلتی ہے اور بنتی ہے. تو سورج کیا ہے؟ اصل روشنی سورج کی ہے اور چاند جو ہے اس کی ریفلیکشن ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. یہ فرق بھی اس زمانے میں نہیں سمجھا لوگوں نے, آج کل کے سائنس اور اس تمدن کے زمانے میں لوگوں نے سمجھا ہے اس فرق کو. واللہ انبتک من ارض نباتا, پودے کیسے نکلتے زمین سے؟ تم لوگ بھی ایسے پیدا ہوئے ہو, دیکھو پودوں کس نے پیدا کیا ہے. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراج, مٹی سے پیدا ہوئے ہو اور تمہارے واسطے بھی مٹی کی طرف ہے, مٹی بن جاؤ گے تم بھی. واللہ جعل لكم ارض بساطا, اس زمین کو ہموار سیدھا بساط کی طرف کارپٹ کی طرف کس نے بچھا دیا ہے, سیدھا کس نے کیا ہے. لتسلكوا منها سبلا فجاجا, تاکہ تم اپنے راستے اختیار کرو اور طلب رزق حلال کے لیے تمہارے لیے آسانی ہو. اگر یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں یہ پہاڑوں کی طرح ہوتی, کبھی پہاڑ پہ گیا؟ پہاڑ پہ کوئی نہیں چڑھا تم اس اوپر, دیکھے کتنی. اگر زمین ساری ایسے ہوتی ہم کیا کرتے میرے بھائی؟ اس زمین کو سیدھا کس نے کیا اور کس لیے کیا؟ اس روپ نے سبلا فجاجا. اچھا, قال نوح رب انہم عصونی, 950 سال کے بعد رب انہم عصونی, اے اللہ تعالیٰ نے, اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے میری نافرمانی, اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے, معصیت کی ہے. واتبعوا, اور اتباع تو کی میری نہیں کی, کہنے تو میری اتباع چاہیے تھی لیکن اتباع اس کی من لم یزدہ مالہ ولدہ الا خسارہ. اتباع اس راستے کی ہے جس راستے میں صرف خسارہ ہی خسارہ ہے, مال کا خسارہ بھی ہے, اولاد کا خسارہ بھی ہے, بلکہ خسارہ نہیں خسارے میں زیادتی بھی ہے. استغفار کرتے تو کیا تھا, یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اگر یہ نبی کی اتباع کرتے, نبی کے راستے صراط مستقیم کی اتباع کرتے, جب نہیں اتباع کی صراط مستقیم کی تو کیا, جب نبی کی مخالفت مختلف سمت میں چلے گئے اور مخالف راستے کی اتباع کی تو سوائے خسارے کا کچھ بھی نہیں تھا. وہ مکر و مکرن کبارا, بڑے مکر و فریب پہ آ گئے, دشمنی اختیار کر لی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف. نوح سے جو مکر تھا یہ بھی تھا کہ اے نوح تم دیکھو تمہارے پیروی کرنے والے لوگ کون ہیں, اپنے متبعین تو دیکھو ذرا, ضعفاء کمزور, فقراء حقراء, ہماری قوم کے جو سب سے حقیر فقیر لوگ ہیں انہوں نے تمہارا راستہ اختیار کیا. ارے ہم بڑے لوگ اس راستے کو اختیار کریں گے جو فقیروں کا راستہ ہے, مسکینوں کا راستہ ہے. ان کو یہاں سے نکالو ہم سوچیں گے, ان کو نکالو ہم نہیں بیٹھ سکتے. میں بیٹھوں میرے ساتھ یہ فقیر میرا غلام بیٹھے, یہ فقیر میرے ساتھ بیٹھے ایک مجلس میں, ہم نے کبھی سوچا نہیں نہ ہم کبھی سوچ سکتے ہیں. دونوں علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ان کو منع کر دیا اور یہ کہا کہ میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا, انہوں نے میرا برے وقت میں ساتھ دیا ہے, اتنی عرصے سے میرے ساتھ ہیں, میں ان کا ساتھ چھوڑوں تم لوگوں کے لیے نہیں. جب تم تکبر نہیں چھوڑ سکتے ہو تو پھر میرے اتباع کیسے کر سکتے ہو؟ آج ان کو کہہ رہے کو چھوڑ دو, کل حق کو چھوڑنے کی مطالبہ کرو گے تو وہ کیسے, وہ تو میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے, وہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے میں تمہیں اجازت دوں؟ اگر ماننا ہے تو ایسے ماننا ہے ورنہ نہ مارو, تمہاری مرضی ہے. ومکر مکرا کبارا, دوسرا مکر یہ بھی تھا. وقالوا لا تذرن آلهتكم, اپنے ان معبودوں کو نہ چھوڑنا. اعلان کیا قوموں کے سرداروں نے بڑوں نے پوری قوم میں, خبردار روح تمہیں جو حکم دے رہے بچ کے رہو, نہ چھوڑنا کبھی اپنے معبودوں کو. لا تذرن ودن, ود کو نہ چھوڑنا, ولا سواعا, سواع کو نہ چھوڑنا, ولا یغوث, یغوث کو بھی نہ چھوڑنا, ولا یعوق ونسر, ویعوق ونسر, ویعوق نسر کو بھی نہ چھوڑنا. جواب میں کیا کہا نوح علیہ السلام نے, وقد اضلوا کثیرا, اے اللہ تعالی بہت گمراہی کر رہے ہیں, بہت گمراہی کر چکے ہیں. ولا تزد الظالمین الا ضلالا, لا اله الا الله, ساڑھے نو سو سال کے بعد پہلی مرتبہ بدعا دے رہے ہیں نوح علیہ الصلاۃ والسلام. بدعا کب دی؟ جب اللہ تعالی نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ وحی نازل فرمائی، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، سورۃ ہود آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. بس جو ایمان، جس نے ایمان لینا تھا لے آنا تھا، وہ ایمان لا چکا ہے، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں. اب تم پریشان نہ ہونا، جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. تب نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو سوائے گمراہ کی اور کچھ بھی نہ زیادہ دینا. گمراہ میں بڑھنا چاہتے ہیں، ظالم لوگ ہیں، حق کو نہیں سمجھنا چاہتے، متکبر ہیں، تو پھر گمراہی میں ہی ان کی زندگی بسر ہوتی رہے اور گمراہی میں ان کی پکڑ ہو. مما خطیئاتہم اغرقوا، ان کی خطائیں تھیں، شرک سب سے بڑی خطا تھی، بڑی غلطی تھی. اغرقوا، ان کو غرق کر دیا گیا. فادخلوا نارا، یہاں پر غرق ہوئے، وہاں پر جہنم میں داخل ہو گئے. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اور اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی ان کی نصرت کرنے والا نہیں تھا، کوئی بھی نہیں. کہاں ہے ود یغوث، ود سوا یغوث یغوث نصر، کہاں ہے جو کو پکارتے رہے، کہاں ہے؟ کوئی نصرت کرنے والا نہیں، اللہ تعالی کے پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں، انبیاء بھی نہیں اور صالحین بھی نہیں. جب کافر مشرک اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو پھر انبیاء اور صالحین بھی سفارش نہیں کرتے. یہاں پر سفارش کی ود یغوث سوائے ود نے یا یغوث یا دوسرے معبودات نے، کسی نے بھی سفارش نہیں کی، کیونکہ جانتے ہیں کہ انہوں نے شرک کیا ہے، ہم ان سے بری ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ غرق ہوئے، لیکن اب آگے کسے کی انتہا نہیں، کسی کی انتہا غرق پہ میں بتاؤں گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال نوح، غرق کیوں کیا ہے؟ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ بد دعا تھی. اے اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، اس زمین کے اوپر کافروں کو نہ چھوڑنا. کیوں؟ انک انتذرہم، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہو، زندگی دیتے ہو، یضل عبادہ، کہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہیں گے، دوسرے بندے جو ہیں تیرے. ولا یلد الا فاجرا کفارا، اب یہ صرف فاجر و کافر کے سوا کسی کو پیدا کرنے والے نہیں. ان کی اولاد جو آنے والی نسلیں ہیں، یہ فاجر و کافر ہوگی، اسے بہتر نسل یہاں پر رک جائے. یہ کہاں سے پتا چلو؟ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے. انہ لا یؤمن من قومک الا من قد آمن، رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما. اللہ کے پیارے نبی 950 سال مسلسل جد و جہد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ، کہیں پہ اگر کوئی کمی ہو گئی ہو، کہیں پر کوئی نقص بشریت کے تقاضے سے کوئی کمی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما. ولی والدی، اور میرے والدین کو بھی نہیں بھولے. ولی من دخل بیتی مؤمنا، اور ہر وہ شخص مغفرت فرما جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو جائے. ولی المؤمنین والمؤمنات، اور سارے مؤمن مرد اور مؤمن عورتوں کی مغفرت فرما. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کو سوائے عذاب اور تکلیف کچھ اور نہ دے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی سورۃ نوح کا میں نے مختصر سا ترجمہ اور مختصر سا تفسیر بیان کی ہے. اللہ تعالی نے حکم دیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اے نوح، ایک نشانی ہے، جب وہ نشانی آ جائے تو کشتی بنانا شروع کرنا، بڑی کشتی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس اشارے کے منتظر تھے، اور اشارہ یہ تھا حتی اذا فارت النور، زمین سے پانی نکلے گا، تندور جہاں پہ روٹی لگتی ہے وہاں سے پانی نکلنا، پانی چشمے نکلنے شروع ہو جائیں گے. جب پانی نکل جائے وہاں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وقت آیا ہے عذاب کا. چنانچہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے لکڑی جمع کرنا شروع کی، اور اس لکڑی سے کشتی بنانا شروع کی. قوم والے بھی پہلے کہتے تھے جادوگر ہے, تفرقہ پیدا کیا اس نے بعض لوگوں کی کیونکہ ایمان لے کے آئے, پھر کہنے لگے اب یہ پاگل بھی ہے. کیوں پاگل ہے؟ ارے پانی ہے نہیں, کشتی بنانا جا رہا ہے, نہ سمندر ہے, اب کشتی خشکی پہ کون بناتا ہے؟ کون سا عقل مند انسان بناتا ہے؟ نوح علیہ السلام نے بار بار فرمایا اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے, اللہ تعالیٰ سے ابھی وقت ہے توبہ کر لو, ورنہ جو بارش رحمت کی تھی, اگر استغفار کر بارش رحمت کی ہوتی, اب استغفار نہیں کیا توبہ نہیں کی تو اب زحمت کی بارش ہونے والی ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. جواب کیا دیا؟ کل تک نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اور اب تم کارپینٹر بھی بن گئے ہو, یا لکڑی کاٹ رہے ہو لکڑی سے یہ آگ بورڈ بنا رہے ہو. پھر مذاق اڑایا, کشتی بن گئی. یہ کشتی ہاتھوں سے بنی, اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں بنی, اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی. اسی زمین کی لکڑی تھی, اسی زمین کی میخیں تھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے وحملناہ علی ذات الواح ودسر, یہ آسمان سے اتنی کشتی نہیں تھی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے کوئی کشتی آئی تھی, انہوں نے اٹھایا, اس کشتی نے اٹھایا تھا. نہیں نہیں, یہ جو کو ضعیف کہتے تھے نا, کمزور نے اتباع کیا آپ کی, ان کمزوروں کی بنی ہوئی یہ کشتی تھی, اور اتنی مضبوط تھی کہ اس طوفان نے کشتی کو غرق نہ کر سکا. اچھا, کشتی بن گئی, یہ کہا جاتا ہے کہ اس کشتی میں قوم نوح نے ایک کام شروع کر دیا کہ اس کشتی میں گندگی پھیلانا شروع کر دی, کہ پخانہ وہاں پہ جا کے کرتے تھے, یعنی ہر درمی کی انتہا. اللہ تعالیٰ نے ایسی مرض ان کو ان پر نازل کی کہ اس مرض کا علاج وہی گندگی تھی. اتنی شدید خارش, اتنی شدید مرض, کہ اتنی شدید بے چینی تھی کہ جب وہ پخانہ جس پہ لگاتے تھے اپنا ٹھیک ہو جاتے تھے, کشتی کے پاس کی طرف جاتے تھے اور وہی جو گندگی وہاں پہ پھیلائی اسی کو صاف ستھرا کر دیا. وقت آیا, نوح علیہ الصلاۃ والسلام کشتی پہ سوار, اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں دو جوڑے لے. تو وہ جوڑے کشتی میں سوار ہوئے, نوح علیہ الصلاۃ والسلام سوار ہوئے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے چار بیٹے تھے, تین بیٹے سوار ہو گئے, ایک سوار نہیں ہوا. نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں, بارش اس طریقے سے آسمان سے نازل ہو رہی تھی جیسے کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہوں, اور پانی کی بوندیں نہیں تھی, پانی کے ریلے تھے آسمان سے. تصور کریں, اور زمین کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا, اور اس طریقے سے زمین غرق ہونا شروع ہوئی. اور جب نوح علیہ السلام نے دیکھا, اللہ کا حکم تھا, اللہ کا وعدہ بھی تھا کہ اے نوح میں سب کو نجات دوں گا, آپ کے جو گھر والے ہیں سب نجات پائیں گے, فکر نہ کرو. تو نوح علیہ السلام دیکھا اپنے بیٹے کو سوار نہیں ہو رہا, کہا بیٹا سوار ہو جاؤ. اب دیکھیں, ان کو علم غیب نہیں تھا کہ بیٹا نافرمان ہے, بیٹا بھی کفر پہ اترا ہوا ہے. بیٹا سوار ہو جاؤ, کہتے نہیں میرے پاس, وہ تمہارا راستہ یہ میرا راستہ ہے. بیٹا غرق ہو جاؤ گے, ارے اتنے بڑے پہاڑ انہوں نے بنائے, بڑے بڑے پہاڑ, میں پہاڑ پہ چڑھ جاتا, شرک نہیں چھوڑ, یہ شرک نہیں ہے, شرک چھوڑ نہیں سکتا ہوں میں پہاڑ پر چڑھا جاؤں, پہاڑ کی چوٹی پر جا کے بیٹھوں گا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتے, کوئی پہاڑ کام نہیں آ سکتا. اے بیٹا مان جاؤ, اے بیٹا اللہ کے لیے مان جاؤ. اب باپ کی شفقت اور محبت جا گئی, بیٹا سوار ہو جاؤ. ارکب معنا, بیٹے نے کہا ہرگز نہیں, میں نہیں آتا. ایک موج آئی پہاڑ کی طرف, وہ کہتے پہاڑ پہ جاؤں گا میں, ایک موج پہاڑ کے برابر تھی, ایک موج آئی وہ بیٹے کو لے کے. کشتی پانی میں رہی, طوفان نے پوری زمین کو ڈبو دیا، کشتی 150 دن پانی میں رہی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آسمان سے پانی رک گیا، زمین نے پانی کو نگل لیا، اور وسط اہل جودی، جودی کے پہاڑ پہ، اب کشتی پہاڑ پہ جا کے رکی، زمین پر نہیں اتری، اتنی پانی کی سطح دیکھی اتنی بلند تھی کہ پہاڑ غرق ہو گئے تھے. باب فسرین نے فرمایا کہ جو سب سے لمبا پہاڑ تھا اس سے بھی پانی 25 فٹ اوپر تھا، 25 یا 30 فٹ اس سے بھی اوپر تھا، جو سب سے لمبا اس وقت اس زمانے پہاڑ تھا. سبحان اللہ، جب پانی کی سطح کم ہوئی، زمین نے پانی کو نکلا ہے، تو پہاڑ کی چوٹی پر جودی کا پہاڑ کہا جاتا ہے ترکی میں، بعض کہتے ہیں شام میں، بعض کہتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں کہیں پہ یہ پہاڑ موجود ہے، وہاں پر یہ کشتی اتری ہے، اور وہاں سے کشتی میں سے لوگ اترے ہیں، اور جو کشتی میں سوار تھے سر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ کشتی 150 دن رہی پانی میں، اور اس میں 80 لوگ تھے. سبحان اللہ، پوری قوم میں سے 80 لوگ نجات پانے والے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کو ایک کشتی زمین پر نازل ہوئی، عاشورہ کے دن اس دنیا میں پھر سے اس انسان نے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ یہ انسان بڑھتے گئے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد جو کنعان تھا، اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا، 3 بیٹے سام، حام اور یافس. سام، حام اور سام کی اولاد یہ گورے ہیں سارے، حام کی اولاد کالے اور درمیان والے ہیں، یہ گندم رنگ والے اور افریقن جو ہیں، اور یافس کی اولاد یاجوج و ماجوج ہیں. یاجوج و ماجوج پوری ایک قوم ہے، یافت کی اولاد میں سے، یافت کی نسل میں سے ہے، جو قیامت کے قریب نکلے گی اور اس زمین پر فساد برپا کرے گی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی دعوت زندہ رہی، توحید زندہ رہا، توحید باقی رہا، توحید کی طرف دعوت دینے والے لوگ زندہ تھے، باقی رہے، اور ان کی نسلوں میں اس توحید کو عام کرتے رہے. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کئی زمانہ گزرنے کے بعد ایک مرتبہ شرک نے پھر جنم لیا، پھر شرک کی ابتدا ہوئی قوم ہود میں، اور قوم عاد میں اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر رسول بنا کر بھیجا. اگلی نشست میں انشاءاللہ ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے. نوح علیہ السلام قصے میں جو فائدے ہیں، نمبر 1، توحید ہی اصل اور بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ نے توحید پر لوگوں، توحید کی فطرت پر لوگوں کو پیدا کیا. نمبر 2، رسولوں کی دعوت کی اصل بنیاد توحید عبادت ہے. نمبر 3، سب سے پہلا رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. نمبر 4، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب نہیں جانتے تھے، علم غیب مطلق کوئی نبی نہیں جانتا. کیوں؟ کیونکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو نہیں جانتے تھے کہ یہ بھی ہلاک ہوں گے. جب اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، اللہ تعالیٰ یہ میرے گھر میں سے، اور اللہ تعالیٰ تیرا وعدہ ہے، تیرا وعدہ تھا کہ میرے گھر میں بچ جائیں گے، اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، انہ عمل غیر صالح، تیرے اولاد میں سے نہیں ہے. میرے بھائی، جب ایمان کے رشتہ ٹوٹ جاتے ہیں تو کافر مومن کا بیٹا ہو نہیں سکتا، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے کفر کی وجہ سے. نمبر 5، انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی دل کی ہدایت نہیں ہے، نفع نقصان انبیاء کے علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جسے تو پسند کر اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہو. وہ یاد رہے کہ کن فیکون، بعض لوگ کہتے کہ اولیاء کو کل فیکون دیا ہے، جب انبیاء کے پاس ہے تو پھر اولیاء کے پاس کہاں سے آ گیا بھائی؟ نمبر چھ، جس نے رسولوں کی مخالفت کی وہ ہلاک ہوئے اگرچہ وہ قریب رشتے دار کیوں نہ تھے. نمبر سات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی سچائی، من وطأ به عمله لم ينفعه نسبه، جس کا عمل اسے پیچھے کر دیتا ہے اس کا نسب اسے کام نہیں جاتا. جو اپنے عمل سے، اپنی بدکاریوں سے باز نہیں آتا تو اس کا نسب اس کا کام نہیں آتا. نمبر آٹھ، دعوت اور تبلیغ عبادت ہے اور ضوابط شرعی، حدود شریعت کے اندر دعوت تبلیغ کرنا واجب ہے. اس لیے جو جتنی جماعتیں بھی آج دعوت تبلیغ کر رہی ہیں وہ یہ جانے کو عبادت کر رہی ہیں، اور عبادت بغیر ضوابط شرعیہ کے اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوتی. نمبر نو، دعوت و تبلیغ کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ کہ انبیاء علیہ السلام کمیشن تھا، اور جو بھی دعوت تبلیغ کرتے ہیں وہ یہ تصور کریں کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چل رہے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے مخالفت کی صورت میں جائز نہیں ہے. اس لیے جھوٹ بولنا دعوت و تبلیغ میں اس بہانے سے کہ لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، یہ انبیاء کا راستہ نہیں تھا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. نمبر دس، یہ فرق جانک منہج الدعوہ کیا ہے اور طریقت الدعوہ کیا ہے، واجب ہے یہ فرق جاننا کہ دعوت کا منہج اور دعوت کا طریقہ کار میں فرق جانا واجب ہے. منہج توقیفی ہے، یہ وہ شروط و ضوابط ہیں جو کو تبدیل کرنا یا جن کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. طریقہ کار مختلف ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی زبانی ہم نے سنا، ان اعبد اللہ ما لک من الہ غیرہ، یہ منہج ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ دعوت کی ابتدا توحید عبادت سے ہونی چاہیے، توحید سے ہونی چاہیے. جیسا کہ ان اعبد اللہ واتقوه واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، تقوی اللہ تعالیٰ کرو، میری اتباع کرو، یہ منہج ہے دعوت کا، اسے تبدیل نہیں ہو سکتا. اور طریقہ دعوت، ان دعوت قومی لینا نو نہارا، دن رات دعوت کرو، طریقہ ہے، آپ کم کر دو وقت، زیادہ کر دو، آپ کی مرضی ہے، یہ طریقہ ہے. ثم دعوت قومی جہارا، آپ لیکچر کی صورت میں دیں، آپ الگ الگ درس منعقد کریں، آپ لیکچر تھیٹر میں دعوت دیں، آپ چھوٹے کلاس روم میں دعوت دیں، آپ مائک کا استعمال کریں، آپ نیٹ کا استعمال کریں، یہ طریقے دعوت کے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن منہج اور طریقے میں فرق کو جاننا بہت ضروری ہے. منہج وہ راستہ ہے جو توفیقی ہے، اور طریقے نئے دور ہے، نئی ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی سے آپ دور تبلیغ میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. نمبر گیارہ، بدعت کا خطرہ اور بدعت ہی گمراہی کا سبب بنتی ہے. نمبر بارہ، سب سے خطرناک بدعت قبر، بدعت القبور ہے، قبروں کی بدعت ہے، کیونکہ وہ شرک کی طرف لے کے جاتی ہے. نمبر تیرہ، شرک کے عام ہونے کی بنیادی وجہ ہر زمانے اور ہر جگہ پر اولیاء اور صالحین کی محبت میں غلو کرنا ہے. اولیاء اور صالحین محبت میں غلو کرنا، حد سے گزر جانا ہی شرک کا سبب بنا ہے. نمبر چودہ، ان والدین پر کوئی گناہ نہیں جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں اور ان کے بچے بگڑ جاتے ہیں. اب نوح علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ بیٹے نے ایمان قبول نہیں کیا، کیا کوئی قصر چھوڑی ہے؟ 950 سال دعوت دی تبلیغ، پھر بھی آپ نے بیٹے نے نہیں سنا. تو جو والدین حق راستہ اختیار کرتے ہیں، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیتے ہیں، قرآن سنت کی تربیت، پھر ان کے بچے نافرمان نکلتے ہیں، تو والدین کا قصور نہیں. ہاں، قصور تب ہے والدین کا، تب جرم دار ہیں، تب گناہ ہوگا جب والدین اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہ دیں. صحیح تربیت سے مقصد ہے قرآن اور سنت کی تربیت، دین کی بنیادوں کی تعلیم اور اچھے اخلاق کی تربیت جو دین کی بنیاد پر ہو. نمبر پندرہ، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْهِ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ قاعدہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے اوپر حق واجب تھا کہ ہم مومنوں کو نصرت کرتے، اور نصرت ہوئی 80 لوگوں کی، پوری قوم تباہ ہوئی، کسی کے نہ بازو کی طاقت آئی، نہ نسب کی طاقت آئی، نہ قوم کی طاقت آئی، اور نہ ہی جو ان کے پاس تھا مال و دولت، اولاد ذریت کوئی کام نہ آئی. وَلَيَنْصُرَنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ یا غلام احفظ اللہ احفظك. یہ بنیادی قاعدہ ہمارے دین میں. نمبر 16, جب اللہ تعالیٰ کا عذاب واقع ہو جاتا ہے تو اسے کوئی دور کر نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا. نمبر 17, صبر اور تقوی کامیابی کی بنیاد ہے. صبر اور تقوی کامیابی کی بنیاد ہے, دشمنوں پر غلبے کی بنیاد ہے. اگرچہ تعداد میں کمی کیوں نہ ہو, تعداد میں کم ہے لیکن متقی ہیں, پرہیزگار صبر کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ نصرت سے نوازتا ہے. نمبر 18, سب سے زیادہ صبر کرنے والے لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور سب سے زیادہ شکر کرنے والے لوگ متقی پرہیزگار بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو فرمایا عبدا شکورا, عبد شکور تھے. نمبر 19, تکبر, ہٹ درمی اور نافرمانی, ذلت اور ناکامی کی بنیاد ہے, یاد رکھیں. نمبر 20, کثرت تعداد حق معیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون, ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.